आगे सबक देखिए भाई, वह मुक्तदन दुआ इला वलीमतिन फवजद समह लईबन औ गिना अन लायक दिरु अला मन ही यखरुजु अलबत्तता वगैरह इन कद व अकल जाजा वला यहजुरु इन आलिम मिन कबलो वकाल अबू हनीफत रहमहुल्लाहु ताला उबतुलीतु बिहादा मर्रतन फसबरतु वदा कबल अन युक्तदा बिही ودل قوله على حرمة كل الملاهي لأن الابتلاء بالمحرم يكون. किताब उल कराहिया का आगाज किया था हमने और मैंने बतलाया था कि इसमें मुसन्निफ जो है मुख्तलिफ किस्म के मुतफर्रिक मसाइल जिक्र करेंगे कि क्या क्या चीजें करना ममनूअ हैं और क्या क्या चीजें करना जायज हैं. तो वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे, वो किसी एक बाब के तहत नहीं आते थे. तो उनके लिए अलहदा किताबुल कराहिया के उनवान से किताब जिक्र कर दी गई. देखिए आगे सबक कहते हैं, वह मुक्तदन दुआ इला वलीमतिन. सूरत मसला ये कि वलीमे की दावत किसी शख्स को दी गई और वलीमे में वो हाजिर हुआ और वहां पर गाना बजाना और ढोल बाजे वगैरह थे. तो अब गाना बजाना और ढोल बाजे वगैरह ये तो शरीयत ने मना है, तो अब जिसको दावत दी गई वो क्या करे? कहते हैं अगर वो शख्स मुक्तदा है, मुक्तदा वो जिसकी पैरवी की जाए, जिसके तरीके पर लोग चलते हों, यानी यूं कहें इमाम है या बड़ा आलिम दीन है और लोग उसको देखकर उससे दीन की बातें सीखते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके बतलाए हुए तरीके पर अमल करते हैं, तो अगर वो मुक्तदा है फिर तो इसको चाहिए कि उसको मना करे, उस गाने बजाने को मना कर दे, रोक दे. और अगर अगर रोक नहीं सकता तो फिर वहां न बैठे, निकल जाए भाई. क्योंकि अगर वो बैठेगा तो दूसरे लोग देखकर इससे उसके रास्ते पर चलेंगे कि मालूम हुआ भाई इस मसले में इतनी सख्ती नहीं है, इतनी शिद्दत नहीं है, तो दूसरे लोग भी उसको देखकर गाने बजाने को हल्का समझेंगे और उन मजलिसों में बैठेंगे, शिरकत करेंगे. तो लिहाजा इसको वहां से उठ जाना चाहिए और चले जाना चाहिए. अव्वल तो रोकने की कोशिश करे, मना करे, अगर नहीं रुकते तो फिर चला जाए वहां से. और अगर मुक्तदा नहीं है, आम आदमी है, तो फिर वो बैठकर खा सकता है, उसके लिए गुंजाइश है, जायज है कि वो बैठ जाए और खाना खा ले. लेकिन ये वो सूरत है जब उसको पहले पता ना हो. अगर पहले से पता हो कि जिस मजलिस में मुझे दावत दी गई है वहां गाना बजाना और ढोल बाजे वगैरह भी होंगे, तो फिर वहां जाना जायज ही नहीं है, हाजिर हो ही ना, वहां जाए ही ना भाई. मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वह मुक्तदन दुआ इला वलीमतिन, और मुक्तदा यानी वो शख्स जिसकी पैरवी की जाए, ऐसा मुक्तदा, देखो मुक्तदा नकेरा है और उसके बाद फेल आया, ऐसा मुक्तदा दुआ इला वलीमतिन, उसको दावत दी गई वलीमे की. वलीमे की दावत मुराद नहीं है कि सिर्फ वलीमे में ही ऐसा हो, हर दावत का यही हुक्म है, लेकिन अमूमन दावत जो ज्यादातर दी जाती है वो वलीमे की होती है, इसलिए उसको जिक्र किया. तो वो मुक्तदा जिसको वलीमे की दावत दी गई, फवा ज्यादा सम्मा, तो पाया उसने वहां पर. सम्मा याद रखो, एक है सुम्मा, सुम्मा हरफे आतफ है और सम्मा सा के फतहा के साथ, ये इसमें इशारा है भाई जालिका की तरह, वो या वहां वहां. फवा ज्यादा सम्मा, तो उसने वहां पर पाया. लईबन औ गिनाअन, लाइब कहते हैं खेल तमाशे को, मुराद गाने बजाने के आलात हैं भाई. तो उसने वहां यानी ढोल बाजे वगैरह पाए. औ गिना अन, या गाना पाया, गाना गाया जा रहा था. ला यकदिरु अला मनईही, इस हाल में कि ये कादिर नहीं है उसको रोकने पर, तो यखरुजु अलबत्ता, वो निकल जाए. अलबत्ता कतई तौर पर वो क्या करे, वहां से निकल जाए, वहां न बैठे भाई. وغیرہ اور اس کے علاوہ ہو اگر کوئی, یعنی مقتدا نہیں ہے عام آدمی ہے, ان قعدہ و اکلا جازا, اگر وہ بیٹھ گیا اور اس نے کھانا کھا لیا جازا, تو یہ جائز ہے بھائی. معلوم ہو مقتدا کے لیے یہ جائز نہیں ہے بھائی. ولا یحضر ان علم من قبل, اور حاضر نہ ہو اگر پہلے سے معلوم ہو, اگر یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں گانا بجانا ہوگا, ڈھول باجے وغیرہ ہوں گے, تو وہاں وہ حاضر ہی نہ ہو, یہ جائز نہیں ہے. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابتلیت بہذا مرتن, کہ ایک مرتبہ میں بھی اس آفت میں مبتلا ہوا, فصبرت, تو میں نے صبر کیا, یعنی مجھے بھی کسی دعوت میں بلایا گیا تھا اور وہاں پر یہ ڈھول باجے اور گانا وغیرہ تھا, تو میں نے صبر کیا, معلوم وہ بیٹھے رہے اس دعوت میں. لیکن آگے آپ کو بتلا رہے ہیں صاحب کتاب, کہتے ہیں وذا قبل ان یقتدا به, یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ان کی پیروی کی جاتی, یہ ان کی مقتدا بننے سے, ان کی پیروی کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. معلوم ہو ابتدائی زندگی کا یا طالب علمی کا کوئی واقعہ ہے, یہ شروع کی زندگی کا واقعہ ہے جب وہ ابھی مقتدا نہیں بنے تھے, لوگ ان کی پیروی ابھی نہیں کرتے تھے, تو پھر ان کا وہی حکم جو عام آدمی کا حکم, لہذا ان کے لیے بیٹھنا کیا ہوا, گنجائش تھی. لیکن اگر دوسرے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ان سے طریقہ سیکھتے ہیں, پھر گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابتلیت بہذا مرتن, کہ میں ایک مرتبہ اس میں مبتلا کیا گیا, فصبرت, تو میں نے صبر کیا, یعنی میں رکا رہا ہوں, وذا قبل ان یقتدا به, اور یہ اس سے پہلے تھا کہ ان کی پیروی کی جاتی, ودل قوله علی حرمت کل الملاہی, ملاہی کہتے ہیں گانے بجانے کے جو آلات ہیں بھائی, ڈھول باجے وغیرہ جتنے بھی آلات ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں ودل, اور دلالت کرتا ہے قوله, ان کا قول, علی حرمت کل الملاہی, یا تو یہ قوله سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کہ ابتلیت بہذا مرتن, کہ میں اس میں ایک مرتبہ اس آفت میں میں مبتلا ہوا, تو یہ کہتے ہیں امام صاحب کا یہ قول دلالت کرتا ہے علی حرمت کل الملاہی, کہ تمام گانے بجانے کے آلات حرام ہیں, تمام گانے بجانے کے آلات حرام ہیں. تو کیوں, کیونکہ وہاں انہوں نے کوئی تفصیل نہیں ذکر کی کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا, اور فرما رہے ہیں ابتلیت, اور ابتلا اور آزمائش وہیں پر ہوگی جہاں حرام ہو بھائی, اگر جائز ہو تو وہاں تو ابتلا نہیں ہے بھائی. تو معلوم ہوا تمام گانے بجانے کے آلات کیا ہیں, وہ حرام ہیں بھائی. تو یہ نہیں کہ ڈھول ہوں یا صرف باجے ہوں یا کوئی اور قسم کے آلات ہوں تو ان میں تفصیل ہے, نہیں, تمام ملاہی, تمام گانے بجانے کے آلات وہ حرام ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ودل قوله علی حرمت کل الملاہی, اور دلالت کرتا ہے امام صاحب کا قول تمام گانے بجانے کے آلات کے حرام ہونے پر, لئن الابتلاء بالمحرم یکون, اس لیے کیونکہ آزمائش جو ہے وہ حرام کے ذریعے ہوگی. آزمائش کس کے ذریعے ہوتی ہے, حرام کے ذریعے. اگر حرام نہ ہوتا تو پھر ابتلی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں آزمائش میں پڑ گیا بھائی. تو وہاں گئے دعوت میں اور وہاں پر گانے بجانے کے آلات تھے, تو فرمانے لگے میں کس میں پڑ گیا, یہ تو آزمائش میں پڑ گیا. ایک تو دعوت قبول کرنے کا حکم ہے, یاد رکھو دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے بھائی, تو جس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے میری نافرمانی کی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. یا ودل قولہ, قولہ کی ضمیر میں یہ احتمال بھی کہ یہ راجے ہے, پیچھے جو امام محمد رحمہ اللہ کا قول ذکر ہوا, جو مسائل وہ ان کی کتاب سے لے کر ذکر کر رہے ہیں, کہ فوجد ثم لعبا او غناء, یہ جو امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب, انہوں نے کیا ذکر کیا ہے, لعب اور غنا. دیکھو لعب سے مراد کیا ہے, گانے بجانے کے آلات, اور غنا سے مراد ہے گانا, اور گانے بجانے کے آلات میں انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی. لعب سے مراد ہے لہو, اور لہو کیا ہے, وہ حرام ہے, تو انہوں نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی. تو امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے, معلوم ہوا ہر طرح کے گانے بجانے کے آلات وہ حرام ہیں, اور اسی لیے امام صاحب بھی فرماتے ہیں مجھ پر آزمائش آئی بھائی، مجھ پر آزمائش آئی، میں اس آفت میں مبتلا ہوا، تو معلوم ہوا یہ سب حرام ہیں. وہاں بھی انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قولہ کی ضمیر، زیادہ احتمال تو یہی ہے کہ امام صاحب کے قول کی طرف راجے، لیکن پیچھے فوجد ثم لعبا او غناء، یہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب کی عبارت وہاں سے نقل کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو راجے ہو بھائی. تو بہرحال دونوں جگہ تفصیل نہیں ہے کہ فلاں چیز ہے تو حرام، فلاں چیز ہے تو حرام نہیں. معلوم ہوا ہر طرح کے گانے بجانے کے آلات جو ہیں وہ حرام ہیں. اب دیکھیے یہ تھا متن بھائی. اب شارح وقایہ اسی کی شرح کریں گے. کہتے ہیں اعلم جان لے انہ لا یخلو، کہ یہ بات خالی نہیں ہے. یعنی اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو پہلے سے پتا ہوگا کہ وہاں گانا بجانا ہے، یا پہلے سے پتا نہیں ہوگا. یہی دو صورتیں ہیں نا. کسی نے آپ کو دعوت دی تو آپ کو یا تو پہلے سے پتا ہوگا یا پہلے سے پتا نہیں ہوگا. وہی بیان کرنے لگے ہیں. اعلم تو جان لے انہ لا یخلو، اس بات سے خالی نہیں ہے کہ انہ ان علم قبل الحضور، کہ اگر اس نے جان لیا حاضر ہونے سے پہلے ہی کہ ان ہناک لہوان، کہ وہاں پر لہو ہے یعنی گانے بجانے کھیل تماشے ہیں، تو لا یجوز الحضور، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے حاضر ہونا. وہ علم یعلم، پھر چاہے عام مسلمان ہو چاہے اور مقتدا ہو، اس کے لیے وہاں حاضر ہونا جائز نہیں ہے اگر پہلے سے پتا ہو. وہ علم یعلم قبل الحضور، اور اگر وہ نہیں جانتا تھا حاضر ہونے سے پہلے، لاکن ہو جیما بعدہ، لاکن ہو جیما بعدہ. یاد رکھو حجما یہ جمو کا معنی ہے کسی چیز کا اچانک آنا، کسی چیز کا اچانک آنا. جیسے ابھی دیکھو اچانک بارش ہوئی اور ایک دم سردی زیادہ آ گئی، تو عربی میں کہیں گے حجم البرد، اچانک سردی آ گئی. تو اچانک کوئی چیز آئے اس کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ حجما، حجما یہ جمو. اور اسی حجما کا ایک معنی ہے لانا، کسی چیز کو سامنے لانا. تو آپ چاہیں اس کو لازمی پڑھ لیں، لیکن حجما بعدہ، لیکن وہ لہو آ گیا اچانک آ گیا، بعدہ حاضر ہونے کے بعد. یا اس کو مجھول پڑھ لیں اگر اس کو فعل متعدی بناتے ہیں، لانا لانا، لیکن ہو جیما بعدہ، لیکن وہ لہو لایا گیا، بعدہ اے بعد الحضوری، حاضر ہونے کے بعد. تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ علم یعلم قبل الحضوری، اور اگر وہ حاضر ہونے سے پہلے اس کو علم نہیں تھا، لیکن ہو جیما بعدہ، لیکن سامنے لایا گیا وہ لہو بعدہ حاضر ہونے کے بعد. فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَنْعِ يَمْنَعُ، اگر وہ شخص قادر تھا اس کو روکنے پر تو اس کو روکے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا، اور اگر وہ قادر نہیں تھا. فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُقْتَدًا يَخْرُجُ، تو اگر وہ شخص مقتدا ہے تو نکل جائے، چلا جائے وہاں سے. لِئَلَّا يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، تاکہ کہیں لوگ اس کی پیروی نہ کریں. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًا، اور اگر وہ مقتدا نہیں ہے. فَإِنْ أَقْعَدَ وَأَكَلَ جَازَ، تو اگر وہ بیٹھا اور اس نے کھایا کھانا جازت، تو جائز ہے. لِأَنَّ إِجَابَتَ دَعْوَتِ سُنَّتٌ، اس لیے کیونکہ دعوت کو قبول کرنا یہ سنت ہے. اجابت کا کیا معنی؟ قبول کرنا. اس لیے کیونکہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے. فَلَا تُتْرَكُ بِسَبَبِ بِدْعَةٍ، لہذا دعوت کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس دعوت اجابت دعوت کو ترک نہیں کیا جائے گا. بسبب بدعت، کسی بدعت کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ صلاۃ الجنازۃ، کہتے ہیں اسی طرح جیسے کہ نماز جنازہ، تحضرها النیاحۃ، کہ اس کے پاس ماتم حاضر ہو، یعنی ماتم ہو. بھئی جنازے میں شرکت کے لیے کوئی شخص گیا اور دیکھا تو وہاں تو ماتم ہو رہا ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں. بھئی نوحہ جانتے ہو بھائی؟ چیخو پکار کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، اور بے انتہا غم کے اظہار کے لیے حد سے تجاوز کرنا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں جیسے جنازے کے لیے کوئی شخص جائے اور وہاں پر ماتم ہو رہا ہو، تو اب اس ماتم کی وجہ سے جنازے کو نہیں چھوڑا جائے گا، بدعت کی وجہ سے سنت کو یہاں دیکھوں. تو کہتے ہیں کہ صلاۃ الجنازۃ تحضرها النیاحۃ، نیاحۃ یہ مصدر ہے، ماتم کرنا، ماتم ہونا. کصلات الجنازتی, جیسے کہ جنازے کی نماز, تحضرها النیاحت, وہاں پر کیا حاضر ہو جائے, نوحہ کرنا, یعنی نوحہ وہاں نوحہ کرنے والے حاضر ہو جائیں, نوحہ وہاں ماتم حاضر ہو, یعنی ماتم ہو رہا ہو. قال ابو حنیفہ رحم اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں, اب وہی شرح کرتے جا رہے ہیں, دیکھو متن میں امام صاحب کا بھی قول آیا تھا, وہ بھی ذکر کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں, ابتلیت بها مرة فصبرت, کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی ایک مرتبہ تو میں نے صبر کیا. قالوا فقہا فرماتے ہیں, قوله ابتلیت يدل على الحرمتی, کہ امام صاحب کا قول ابتلیت جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے حرمت پر. معلوم ہوا انہوں نے قوله کی ضمیر کس کو لوٹا دی, امام صاحب کے قول کو, کہ دلالت کر رہا ہے حرمت پر. معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے, گانا بجانا اور اس کے آلات حرام ہے, کیونکہ ابتلا آزمائش حرام پر ہی ہوگی حلال پر نہیں. تو یہ کہ امام صاحب کا قول جو ہے دلالت کر رہا ہے حرمت پر. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ الصبر على الحرام لإقامة السنة لا يجوز, یعنی یہ اعتراض بھی کوئی کر سکتا ہے کہ دعوت میں شرکت سنت ہے اور گانے بجانے کی چیزوں پر کے پاس ٹھہرنا یہ تو حرام ہے, تو سنت قائم کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب تو درست نہیں. ایک طرف ہے سنت اور ایک طرف ہے حرام, تو سنت کو قائم کرنے کے لیے حرام پر صبر کرنا, حرام کے پاس ٹھہرنا تو جائز نہیں. تو اب وہ اشکال کرنے لگے, تو کہتے ہیں وہ یمکن ان یقال, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یعنی یمکن ایجوز, جائز ہے کہ یوں کہا جائے کہ الصبر علی الحرام لاقامت السنت لا یجوز, کہ حرام پر صبر کرنا سنت کو قائم کرنے کے لیے تو جائز نہیں ہے. اور وہ صبر اللہ, یعنی یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے یہاں پر, انہوں نے تو کیا کہا, اگر حاضر ہو جائے وہاں گانا بجانا ہو اور عام آدمی ہو تو پھر وہ ٹھہر کر کھا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی یاد رکھو فقہا تفصیل فرماتے ہیں, کہتے ہیں اگر جس کمرے کے اندر یہ کھانا کھا رہا ہے وہیں پر لہو لعب ہے, پھر تو عام آدمی کے لیے بھی وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے, اس کو بھی فوراً وہاں سے نکل آنا چاہیے. اور اگر جس کمرے میں یہ کھانا کھا رہے ہیں لہو لعب جو ہے وہ ساتھ والے دوسرے کسی کمرے میں ہے, تو پھر وہ بیٹھ کر عام آدمی وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لے, مقتدا کے لیے نہیں. مقتدا کے لیے چاہے اسی کمرے میں ہو یا دوسرے کمرے میں, کسی صورت وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ورنہ پھر لوگ جو ہے اس کو معمولی سمجھنے لگیں گے اور اس پر اور جرت کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حرام پر صبر سنت کو قائم کرنے کے لیے تو جائز نہیں ہے. وہ صبر الذی قال ابو حنیفہ رحم اللہ, اور وہ صبر جو امام صاحب نے فرمایا وہ یہ تھا کہ یکون جالسا, اس حال میں کہ وہ بیٹھے بھائی, معرضا عن ذالک اللہوی, اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہو, عن ذالک اللہوی, کس سے, اس لہو سے, اس گانے بجانے اور ڈھول باجوں سے اعراض, ان سے رخ پھیرنے والا ہو, یعنی ان کی طرف رخ پھیرنے والا ہو, ان کی طرف متوجہ نہ ہو, منکرن لہو, اس کو ناپسند کرنے والا ہو, مطلب بیٹھا تو ہے لیکن دل میں ناپسند ہے سخت. یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے لذت اٹھا رہا ہے, خود بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہے. بھائی اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے بھائی, لوگوں کے سامنے تو اگر مطلب وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, لیکن بیٹھتے ہوئے وہ پورے کان اس طرف لگائے ہوئے ہیں اور اس سے لذت اٹھا رہا ہے, تو یاد رکھیے یہ تو وہ گناہ کر رہا ہے. تو اللہ چونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں, تو جب اگر بیٹھنا ہے, مجبوری ہے, بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اس میں بھی اس کی طرف رخ نہ کرے, رخ دوسری طرف کرے, اور دل میں بھی اس کو برا سمجھے, دل کو بھی اس کی طرف متوجہ نہ کرے اور اسے لذت نہ اٹھائے بھائی. تو کہتے ہیں وہ جو صبر جس کو امام صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ یکون جالسا, کہ وہ بیٹھا ہو, معرضا عن ذالک اللہوی, اعراض کرنے والا ہو, رخ پھیرنے والا ہو اس لہو سے, منکرن لہو, اس کو ناپسند کرنے والا ہو, غیر مشتغل, اس میں مشغول نہ ہو, یعنی اس کی طرف متوجہ نہ ہو, ولا متلذذ بھی, اور اس سے لذت اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے صبر جس میں دل سے بھی برا سمجھے, اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے اور اسے لذت بھی نہ اٹھائے, دل میں اس کو برا سمجھے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے بھائی، فصل لا يلبس رجل حريرا الا قدر اربعه اصابع، نہیں پہنے آدمی، نہیں پہن سکتا آدمی حریرن ریشم کو، الا قدر اربعه اصابع مگر چار انگلی کی مقدار. مرد کے لیے یاد رکھو ریشم حرام ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے جس نے یہ ریشم پہنا استعمال کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بھائی. تو دنیا میں مرد کے لیے یہ، اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ سونا اور ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے اور عورت کے لیے حلال. تو فرماتے ہیں لا یلبس رجل حریرا، نہیں پہن سکتا مرد ریشم، الا قدر اربعه اصابع مگر چار انگلی کی مقدار. اب چار انگلی کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے انگلی کی چوڑائی، انگلی کی چوڑائی تقریباً یہ دیکھو پونا انچ کے لگ بھگ ہے، آدھا انچ، آدھے سے زیادہ، پونا انچ تقریباً ہوگی انگلی کی چوڑائی. اور ایک ہے انگلی کی لمبائی، لمبائی تو انگلی کی تقریباً تین انچ کے لگ بھگ ہے. تو اگر چار انگلیاں مراد ہیں لمبائی میں، یہ تو بارہ انچ بن گئے بھائی، اور اگر چوڑائی میں لیں تو پھر یہ تقریباً کوئی تین کوئی انچ بن جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی تین انچ تک کے لگ بھگ بن جائے گا. تو کیا مراد ہے، چوڑائی میں انگلیاں مراد ہیں یا لمبائی میں؟ تو آپ کو بتلائیں گے ای فل عرض، شرح میں کیا فرما رہے ہیں، ای فل عرض یعنی چوڑائی میں چار انگلیاں. بھائی یاد رکھو مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، ہاں چار انگلی کی مقدار یا اس سے کم ہو، ریشم کی کوئی پٹی لگی ہوئی ہے قمیص پر، کپڑے پر، جیسے لوگ ریشم کی پٹی ڈیزائن بنا لیتے ہیں کپڑے پر، تو اگر اتنی مقدار ہے کہ جبا کوئی چوغا وغیرہ ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے بھائی. مطلب چار انگلی کے برابر یا اس سے کم کم چوڑی پٹی ہے اور پورے اوپر سے لے کر نیچے تک لمبائی میں گئی ہوئی ہے تو اس کی گنجائش ہے. یا جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل لوگ جو ہیں وہ گریبان پر وہ نقش و نگار بنوا لیتے ہیں، ڈیزائن بنوا لیتے ہیں. تو یہ نقش و نگار اگر کوئی بنوا لیتا ہے تو یاد رکھو چار انگلی سے کم مقدار ہو تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں الا قدر اربعه اصابع مگر چار انگلی کی مقدار، ای فی العرض یعنی چوڑائی میں، اراد مقدار العلم ارادہ کیا ماتن نے، علم، علم علامت کو کہتے ہیں، علامت، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں اور علم نقش و نگار کو بھی کہتے ہیں. یہ جو قمیص پر بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں، ڈیزائن بنایا جاتا ہے گلے کے ارد گرد، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، علم. تو کہتے ہیں ارادہ مقدار العالمی، ارادہ کیا ماتن نے اس نقش و نگار کی مقدار کا، یہ جو نقش و نگار یا پٹی کوئی لگواتا ہے تو کتنی لگوا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چار انگلی کے برابر چوڑائی میں یا اس سے کم کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں ارادہ مقدار العالمی، ماتن نے ارادہ کیا نقش و نگار کی مقدار کا، وروی اور روایت کیا گیا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیسا جبتن مکفوفتن بالحریری، کہ حضور علیہ السلام نے ایسا جبا پہنا، جبا بھئی یہ قمیص کے اوپر کوئی پہنا جاتا تھا، جیسے آج کل قمیص کے اوپر واسکٹ پہن لیتے ہیں یا اسی طرح کوٹ پہن لیتے ہیں یا شیروانی پہن لیتے ہیں، لیکن واسکٹ، کوٹ، شیروانی یہ تو تنگ تنگ سے ہوتے ہیں، اس زمانے میں کھلے کپڑے پہنے جاتے تھے، اور جو چوغا ہوتا تھا وہ اور بھی زیادہ کھلا ہوتا، قمیص کے اوپر پہنا جاتا تھا. یا جیسے عرب کے چوغے آپ دیکھتے ہیں بھائی، وہ قمیص کے اوپر کیا کرتے ہیں، چوغا پہنتے ہیں، لیکن یہ تو خیر آج کے زمانے کے ہیں، اس زمانے میں پتہ نہیں کیا شکل ہوگی، کس صورت میں ہوگی. تو حضور نے ایک چوغا پہنا، مکفوفتن بالحریری، اس پر گوٹ لگائی گئی تھی ریشم کی، اس پر گوٹا لگایا گیا تھا کس کا، ریشم کا. بھئی آپ نے دیکھا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے دوپٹے کے ارد گرد وہ گوٹا لگا لیتی ہیں کناروں پر، بھئی خوبصورتی کے لیے، और इसी तरह गरेबान के इर्द गिर्द भी, आस्तीनों पर भी, कमीज के निचले किनारे पर भी, जो दामन होता है वहां पर भी वो गोटा लगा लेती हैं, एक दो इंच की या तीन इंच की चौड़ी पट्टी। तो इसी तरह जो जुब्बा चोगा होता था उस पर भी इस तरह का कोई डिजाइन बनाए जाते होंगे, या बाज़ोकात उसके जो किनारे होते हैं, आपने देखा होगा कोई मोटा कपड़ा होता है उसका जो आखिरी किनारा होता है उस आखिरी किनारे पर ऐसी गोट लगी होती है कि ऐसा रेशमी कपड़ा जो उस किनारे को अपने अंदर बंद कर देता है दोनों तरफ, यानी आ गया, ताकि वो किनारा खुले ना भाई, किनारा बंद हो जाए उसके अंदर। तो जीनत भी आ गई उसमें और वो कपड़ा भी क्या हो गया, मोटा कपड़ा जो कोट जैसा है वो भी महफूज हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई जुब्बा पहना और उसके किनारे पर इस तरह की गोट लगी हुई थी रेशम की भाई। तो कहते हैं इससे मालूम हुआ कि ये थोड़ी बहुत अगर गोट लगी हो लिबास पर मर्द के तो उसकी गुंजाइश है भाई। हाँ, रेशमी लिबास तो जायज नहीं, लेकिन मामूली सी गोट वगैरह लगी हो मर्द के लिबास में तो उसकी गुंजाइश है। तो कहते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबिसा जुब्बतन मकफूफतन बिल हरीरी, के हुजूर अलैहि सलाम ने ऐसा चोगा पहना कि जिस पर गोट लगाई गई थी रेशम की। वइंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाहु तआला ला फर्क बैन हालतिल हर्ब व गैरिही, और इमाम साहिब के नजदीक कोई फर्क नहीं है जंग की हालत में और गैर जंग की हालत में। भाई मतन में मसला बतला दिया कि मर्द रेशम नहीं पहन सकता, अलबत्ता साहिबैन फरमाते हैं कि जंग में पहन सकता है, जंग में पहन सकता है। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं है, चाहे जंग हो चाहे जंग के अलावा आम जमाना हो, किसी सूरत इसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो हदीस आई हैं जिनमें मना किया गया है उनमें कोई तफसील नहीं है कि जंग के बगैर इजाजत नहीं है और जंग में इसकी इजाजत है। वहां मुतलकन आया है कि ये चीजें क्या है, मर्दों के लिए ये हराम है, मना है भाई, और तो इसमें जंग का कोई इस्तेसना नहीं, लिहाजा जंग में भी रेशम का पहनना जायज नहीं। जबकि साहिबैन फरमाते हैं जंग में जरूरत है, और अजरूरत तुबीहुल महजूरात, जरूरत की वजह से ममनू चीज भी जायज हो जाती है। जंग में रेशम पहना जाता है भाई, वजह इसकी ये कि कदीम जमाने में जंगें तलवारों से लड़ी जाती थी, और रेशमी लिबास जब जिस्म पर पहन लिया तो अब तलवार उसको लग कर फिसल जाएगी, तो जिस्म कटने से बच जाएगा। जर्ब तो लग गई, उसने तलवार मारी बड़ी जोर से, वो लगेगी तो जरूर, लेकिन कम से कम जिस्म कटने से बच जाएगा भाई, तो कुछ ना कुछ हिफाजत हो गई रेशमी कपड़े पर। और अगर कुछ तलवार टेढ़ी लगी फिर तो बिल्कुल ही फिसल जाएगी भाई, क्योंकि रेशमी कपड़ा है उस पर तलवार फिसल जाती है। तो लिहाजा वो फरमाते हैं जंग में रेशमी लिबास पहना जा सकता है हिफाजत के लिए, और नीज इसलिए भी कि रेशमी जंग दिन के वक्त जंग होती थी, रात को तो नहीं होती थी, और दिन के वक्त ऊपर सूरज भी चमक रहा है और आपने रेशमी लिबास पहना हुआ है, और तो वो रेशमी लिबास की तो चमक बहुत ज्यादा होगी सूरज में, तो वो चमक दुश्मन की आंखों में पड़ेगी और उससे एक तो उनको दिखाई नहीं देगा और दूसरा उन पर हैबत तारी हो जाएगी भाई, ऐसा जबरदस्त लिबास पहना होगा। तो लिहाजा इसलिए जंगों में रेशमी लिबास पहनने की इजाजत है, साहिबैन फरमाते हैं। तो कहते हैं वइंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ला फर्क बैन हालतिल हर्ब व गैरिही, इमाम साहिब के नजदीक जंग और गैर जंग की हालत में कोई फर्क नहीं है, दोनों सूरतों में हलाल नहीं रेशम का पहनना। वइंदहुमा यहिल्लु फिल हर्ब जरूरतन, और साहिबैन के नजदीक हलाल है जंग में जरूरत की बिना पर। कुलना, हम जवाब देते हैं, यानी इमाम साहिब की तरफ से हम जवाब देते हैं, याद रखिए फतवा इमाम साहिब के कौल पर। कुलना, हम जवाब देते हैं जरूरत तंदफ़ बिमा लुहमतुहु इब्रैसमु वस्सदाहु गैरुहु, मेरी किताब में सुदा है, सीन पर पेश लगी है, याद रखिए यह गलती है किताबत की, सदाहु सीन पर फतहा पढ़ना है। अच्छा, अब यहां ये कपड़े की बनाया कैसे जाता है वो जरा समझ लो। याद रखो, अगर आपने कपड़े पर गौर किया हो तो इसमें दो धागे दो तरह पर चलते हैं, कुछ धागे लंबाई में चल रहे हैं और कुछ धागे चौड़ाई में चल रहे हैं। तो ये जो धागे लंबाई में चल रहे हैं इनको कहते हैं सदा। अरबी में क्या कहते हैं? सदा। सीन, दाल और या के ऊपर खड़ी जबर आ जाएगी, सदा। और जो धागे चौड़ाई में चल रहे हैं उसको कहते हैं लुहमतुन, लुहमतुन। तो सदा जो लंबाई में है और लुहमा जो चौड़ाई में है। और उर्दू जुबान में ये जो धागे लंबाई में चल रहे हैं इसको कहते हैं ताना, ताना, ता अलिफ नून अलिफ, ताना। और जो धागे चौड़ाई में चल रहे हैं उसको कहते हैं बाना, बा अलिफ नून अलिफ, बाना। तो गोया ताना और बाना ये कपड़े की बुनियाद बनाते हैं, इन्हीं से कपड़ा बनता है। ताना और बाना मिलेंगे, लंबाई में और चौड़ाई में धागे मिलेंगे तो कपड़ा तैयार हो जाएगा। अब देखो जो धागे लंबाई में हैं अरबी में क्या कहते हैं? सदा। और जो चौड़ाई में है वो लहमा। इश्तलबा परेशान हो जाते, भूल जाते कौन सा लंबाई में है कौन सा चौड़ाई में। इसी तरह उर्दू में जो लंबाई में चल रहे हैं उसको कहते हैं ताना, और जो चौड़ाई में है उसको कहते हैं बाना। तो वो भी तलबा भूल जाते हैं कि पता नहीं ताना कौन सा वाला था और बाना कौन सा वाला था, क्योंकि आम तो ये लफ्ज इस्तेमाल होते ही नहीं। कभी फिका की किताब में लफ्ज आ गया तो ठीक है, तो उसके लिए एक लफ्ज याद रखना, भाई मैंने तो बड़ा गौर किया और कोई सूरत जहन में नहीं आई, आपके जहन में और कोई बेहतर सूरत आ जाए याद रखने के लिए तो आप बेशक उसको कर लें, और चाहे तो ये मेरे तरीके के मुताबिक याद कर लें। सबसे पहले ये याद रखो कि ये जब कपड़ा बनाते हैं ना, कपड़ा देखो चौड़ाई तो थोड़ी सी होती है, एक गज होगी या दो गज होगी या तीन गज होगी, और लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है, 20-25 गज तक पूरे थान की लंबाई होगी। तो सबसे पहले लंबाई में धागों को सेट किया जाता है, उनको लंबाई में सारे धागे लगा दिए मशीन के अंदर। अब सिर्फ देखो ये धागे हैं, धागे हैं, इसको कोई कपड़ा कहेगा नहीं। लंबाई में बेशुमार सैकड़ों हजारों धागे लगे हुए हैं लंबाई में, लेकिन कपड़ा बनने जा रहा है तो गोया ये कपड़े की बुनियाद बन रही है या नहीं बन रही? तो इस बनना तो इसी से कपड़ा है, लेकिन ये सबबे बईद है कपड़े का, पहले लंबाई और फिर इसके बाद इसमें से चौड़ाई में धागे गुजारते चले जाते हैं और कपड़ा बनता चला जा रहा है। तो अव्वलन बुनियाद किसने रखी? लंबाई वाले धागों ने। और फिर कपड़ा बनाया किसने? चौड़ाई वाले धागे। जब तक चौड़ाई वाला धागा नहीं आया कपड़ा बना नहीं, धागे ही धागे थे। तो जो लंबाई में धागे थे यानी जो ताने थे, ताने वो थे सबबे बईद कपड़े के लिए। बुनियाद तो बन रहे, सबब तो बन रहे, लेकिन बईद सबब है। और सबबे करीब क्या है कपड़े के बनने का? बाना है। जो जो बाने जिस जिस हिस्से में से गुजरते जा रहे हैं वो कपड़ा बनता चला जा रहा है। तो लिहाजा याद रखना इस कपड़े के अंदर एतबार बाने का है। किसका एतबार है?
बाने
का एतबार है, क्योंकि वो इल्लत करीबा है, वो कपड़े को बनाता जा रहा है। उससे पहले तो धागे ही धागे हैं लंबाई के अंदर। तो कपड़े के लिए इल्लत बइल्लत यो सबब, जिससे कोई चीज बन, जो किसी चीज को वजूद दे, इल्लत बईदा क्या कपड़े के लिए? ताना। और इल्लत करीबा क्या?
बाना।
या अरबी में कहो कपड़े के लिए इल्लत बईदा क्या?
सदा।
और इल्लत करीबा क्या? लुहमा। भाई बात समझ में आ गई। अब ये लुहमा और सदा भूल जाता है किसको कहते हैं, ताना और बाना किसको कहते हैं, तलबा को भूल जाता है। तो मैंने एक तरीके से कोशिश की है कि ताकि आपको याद रहें। याद रखो अरबी में एक फेल है सतीला यस्तलु, सीन ता है दो नुक्तों वाली और लाम। सतीला यस्तलु का माना है किसी के पीछे चलना, किसी के पीछे लगना। तो सतीला बिल आसा, सतीला बिल आसा यानी वो लाठी लेकर उसके पीछे लगा। तो सतीला बिल आसा वो लाठी लेकर उसके पीछे लगा। अब इसमें सतीला बिल आसा क्या क्या हुरूफ आ रहे हैं? सीन, ता, लाम और फिर बिल आसा में आ रही है बा। ये वो चार हुरूफ हैं जिससे ये बन रहा है सदा। सीन से सतीला, सीन से क्या बना? सदा। आगे क्या है? ता, ता से क्या बना? ताना। आगे क्या है? सतीला लाम है, लाम से क्या बना लुहमा, और बिल आसा आगे क्या है बा, बा से क्या बना बाना, सतीला बिल आसा। जिस तरतीब से ये हैं उसी तरतीब से कपड़े की बुनियाद भी है। पहले कौन सा धागा लगाते हैं, लंबाई वाला, उसको सीन को सबसे पहले में लाया सदा, और उस सदा को उर्दू में क्या कहते हैं ताना। देखो सतीला सीन के बाद फौरन ता है ताना, और फिर जो चौड़ाई में आया उसको क्या कहते हैं लोहमा, वो आगे में लाया, और लोहमा को उर्दू में क्या कहते हैं बाना, वो बा में आखिर में ले आया उसके साथ। सूरत समझ में आ गई? तो ये अगर लफ्ज याद रहे आपको तो इससे आपको याद करने में आसानी, और अगर कोई और लफ्ज अच्छा और जहन में आता है जिसे और अच्छे तरीके से याद हो जाए तो वो याद कर लीजिएगा। तो सतीला बिलासा, वो लाठी लेकर उसके पीछे लगा, उसके पीछे चला। और मैंने क्या बतलाया कि कपड़े की असल बुनियाद जो है वो है लोहमा, बाने को समझा जाता है। किसको
बाने?
वो जो बाना है जो चौड़ाई में आ रहा है, वो जू जू आता जा रहा है, कपड़ा बनता जा रहा है, उससे पहले तो लंबाई में धागे ही धागे हैं, कपड़ा नहीं है। लिहाजा इसमें तफसील याद रखो, आगे वो भी आपको बताएंगे कि अगर मखलूत कपड़ा हो, मखलूत खलत यानी मिक्स, मिक्स कपड़ा हो, एक धागा रेशमी है और एक धागा कपास या रुई का है या ऊन का है भाई, तो इसमें एतबार जो है वो लोहमा यानी बाने का होगा। किसका होगा?
बाने
का एतबार होगा, क्योंकि बाना इल्लत करीबा है, वो कपड़े को बना रहा है। लिहाजा अब एक शख्स ने कपड़ा बनाया, उसका सदा यानी ताना जो है वो कपास का है, वो किसका है
कपास,
और जो लोहमा जो कपड़ा बना रहा है वो रेशम रेशमी का धागा है। तो याद रखो इसको रेशमी समझा जाएगा, क्योंकि एतबार किसका है, लोहमा का है, बाना का है, और बाना क्या है रेशमी। लिहाजा ये कपड़ा आम हालात में मर्द के लिए पहनना जायज नहीं, इसको क्या समझा जाएगा रेशमी ही समझा जाएगा भाई। और इमाम साहब फरमाते हैं कि जंग में रेशमी लिबास की जरूरत नहीं है, इस कपड़े के लिए ये जो मखलूत कपड़ा है जिसमें जिसका बाना किसका है रेशम का है, इसकी ये जरूरत पूरी हो जाती है। लिहाजा ये वाला कपड़ा पहन ले जिसमें ताना क्या हो ऊन का या रुई का हो और बाना किसका हो
रेशम
का हो, तो इससे जरूरत पूरी हो जाएगी। और चूंकि एतबार बाने का है तो इस कपड़े को भी क्या समझेंगे रेशमी समझेंगे, लिहाजा आम हालात में मर्दों के लिए यह भी जायज नहीं। और अगर इसका बरअक्स हो यानी ताना जो है वो रेशमी है और बाना जो है वो रुई या कपास का है या ऊन का है, रुई वही कपास एक ही चीज है, वो बाना जो है वो किसका है रुई का है या ऊन का है, लेकिन ताना किसका है रेशम का, तो एतबार किसका बाने का, और बाना तो रुई या ऊन का है, लिहाजा इस कपड़े को रेशमी नहीं समझा जाएगा और यह आम हालत में भी कोई भी मर्द पहन सकता है। मसला समझ में आ गया? जिसका जिसका लोहमा यानी बाना अगर ऊनी है तो इसको ऊनी ही समझेंगे, मर्द ये पहन सकता है आम हालतों में भी पहन सकता है, और जिसका बाना क्या हो रेशमी हो इसको रेशमी समझा जाएगा। मर्द के लिए आम दिनों में पहनना आम हालात में पहनना जायज नहीं, हां जंग के दिनों में पहन सकता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं जंग में रेशमी पूरा रेशमी, जिसका ताना भी रेशमी हो बाना भी रेशमी हो वह आम हालत में भी जायज नहीं, जंग के अंदर भी जायज नहीं है। और साहिबैन फरमाते हैं जंग में चूंकि जरूरत है और जरूरत तुबेहुल महजूरात, जरूरत ममनू चीजों को जायज कर देती है, उसकी मुबाह कर देती है, तो लिहाजा जंग में रेशमी कपड़ा पहना जा सकता है। तो इमाम साहब की तरफ से जवाब दिया कि जंग के अंदर जरूरत है और जरूरत उस कपड़े से पूरी हो जाती है जिसका जिसका बोले हां जिसका बाना रेशम का हो, तो वो भी कपड़ा क्या शुमार होगा रेशमी शुमार होगा, तो उसके लिए जरूरत पूरी हो जाती है। लिहाजा मुकम्मल रेशमी कपड़ा जिसमें ताना भी रेशम का हो बाना भी रेशम का हो उसकी जंग में भी गुंजाइश नहीं है। मसला समझ में आ गया? यही बयान कर रहे हैं। कुल ना हम जवाब में कहते हैं الضرورت تندفع بما لحمته ابریسم کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کپڑے سے لحمته ابریسم جس کا لحمہ یعنی بانا کیا ہو ریشم کا ہو ابریسم یہ کس کو کہتے ہیں ریشم لحمته ابریسم جس کا لحمہ کیا ہو جس کا بانا ریشم کا ہو وصداہ غیرہ اور اس کا تانا ریشم کے علاوہ ہو تو اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے لہذا اس کو پہن لے وَيَتَوَسَّدُهُ اور اس کا تکیہ بنا سکتا ہے وَيَفْتَرِشُهُ اور اس کا بچھونا بنا سکتا ہے ریشمی کپڑے کا تکیہ بنانا جائز ہے اور اس سے بستر بنانا بھی جائز تکیہ بنانا یعنی تکیہ کے اوپر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھا دیا اور بسترے پر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھا دیا تو کیا اس کی گنجائش ہے مرد یہ استعمال کر سکتا ہے تو آپ کو بتلا دیا کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں تکیہ بھی بنا سکتا ہے اور بسترے پر اس کا غلاف بھی چڑھا سکتا ہے مرد کے لیے جائز ہے یہ معنی ہے وَيَتَوَسَّدُهُ اور اس کا تکیہ بھی بنا سکتا ہے ریشم کا وَيَفْتَرِشُهُ اور اس کا بچھونا بھی بنا سکتا ہے هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے لِمَا رُوِيَ بَوَجَهُ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا کہ اَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَلَسَ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے عَلَى مِرْفَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ ریشم کے بسترے پر ریشم کے گدے پر آپ تشریف فرما ہوئے کہیں حضور تشریف لے گئے ہوں گے اور وہ کسی شخص نے گدے یا بسترے پر کیا چڑھایا ہوا تھا ریشم اور حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے معلوم ہوا اس کا استعمال جائز ہے مرفقتن یاد رکھو مرفقت تکیے کو بھی کہتے ہیں اور بسترے کو بھی کہتے ہیں بسترا اور گدا جو ہے لیکن یہاں بسترے ہی کے معنی میں مناسب ہے کیونکہ بیٹھا کس پر جاتا ہے بسترے پر بیٹھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی ورنہ یہ لفظ تکیے پر بھی بولا جاتا ہے اور بسترے پر بھی کہتے ہیں لما رویا بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی مرفقت من حریر کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ریشم کے بسترے پر وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں یکرہ مکروہ ہے صاحبین فرماتے ہیں ریشمی کپڑے کا خالص ریشمی کپڑے کا تکیہ بنانا بھی مکروہ اور بستر بنانا بھی مکروہ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے اور اسی پر فتوا ہے وَيَلْبَسُ مَا صَدَاهُ إِبْرَيْسَمٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُهُ ہاں اور پہن سکتا ہے مَا وہ کپڑا صَدَاهُ إِبْرَيْسَمٌ جس کا تانا ریشم کا ہو ولحمته غیره اور اس کا بانا غیر ریشم کا دیکھا لحمے کا اعتبار ہے لحما بانا غیر ریشم کا ہے تو مرد وہ کپڑا پہن سکتا ہے وعکسه فی الحرب فقط اور اس کا برعکس صرف جنگ میں جس کا یوں کہو جس کا لحما کس کا ہو ریشم کا اور صدا کس کا ہو غیر ریشم کا یہ صرف جنگ میں جائز ہے ویسے جائز نہیں کہتے ہیں انما اعتبر فی المخلوط اللحمۃ اعتبار کیا گیا ہے مخلوط کپڑے میں مخلوط یعنی مکس کپڑا جس میں ایک دھاگا ریشمی ہے اور ایک دوسرا قسم کا ہے تو اس میں اعتبار کیا گیا ہے اللحمۃ کس کا اعتبار کیا گیا لحمے کا حتی لو کانت من الابریسمی لا یحلو یہاں تک کہ اگر وہ ریشم کا ہوا لحما لا يحلو تو مرد کے لیے وہ جائز نہیں وَإِن كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ اور اگر وہ لحما غیر ریشم کا ہوا تو يحلو مرد کے لیے اس کا پہننا جائز ہے اعتباراً للعلت القریبتی اعتبار کرتے ہوئے کس کا علت قریبہ کا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک علت بعیدہ کیا ہے صدا جو لمبائی میں دھاگے ہیں اور علت قریبہ کیا ہے کپڑے کی لحما ہے بانا ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا يَتَحَلَّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْتَقَةٍ وَحِلْيَةِ سَيْفٍ مِّنْهَا وَلَا يَتَحَلَّ اور مرد زینت حاصل نہیں کر سکتا بِذَهَبٍ سونے کے ساتھ أَوْ فِضَّةٍ یا چاندی سے سونے یا چاندی سے مرد زینت حاصل نہیں کر سکتا یعنی سونے یا چاندی کے زیور کوئی مرد پہن لے یہ جائز نہیں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے گلے میں سونے کی یا چاندی کی چین ڈالی ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے بھئی تو کہتے ہیں ولا یتحلا اور زینت حاصل نہیں کر سکتا بذہب او فضۃ سونے سے یا چاندی سے الا بخاتم مگر کس کے ساتھ مگر کس سے انگوٹھی سے و منتقۃ منتقہ کہتے ہیں کمر بند بھائی یہ کمر پر کوئی پیٹی وغیرہ باندھ لی جائے اور اس پر اگر کچھ سونا یا چاندی ہے تو اس کی گنجائش ہاں سونا یا چاندی نہیں صرف چاندی اس پر کمر بند ہے اور اس پر صرف کچھ کیا لگی ہے چاندی تو اس کی گنجائش ہے اور اسی طرح انگوٹھی میں بھی بھائی بڑی تھوڑی سی مقدار چاندی کی ہے خوب بڑی اور موٹی سی انگوٹھی وہ حرام ہے وہ جائز نہیں ہے بہت تھوڑی سی مقدار ہے چاندی کی جس انگوٹھی میں جو جائز ہے تو کہ الا بخاتم مگر انگوٹھی کے ساتھ وہ منتقتن اور کمر بند وحلیتی سیفن اور تلوار کا زیور تلوار میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ چاندی وغیرہ لگا لیتے ہیں جیسے تلوار کا دستہ ہے اس پر کچھ چاندی لگا دی کیونکہ روایات میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کا دستہ کیا تھا چاندی کا تھا اس پر کچھ چاندی وغیرہ لگی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ تلوار میں بھی چاندی کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے یہ معنی ہے کہ زیور زینت حاصل نہیں کرتا سکتا مرد سونے یا چاندی سے مگر انگوٹھی و منتقتن اور کمر بند و حلیتی سیفین اور تلوار کا زیور منہا اس میں سے ہو ہاں ضمیر کس کو راجے پیچھے ذہب بھی آیا تھا اور فضا بھی آیا تھا دونوں میں سے مذکر کون ہے مؤنث کون ہے فضا مؤنث ہے گول تا جڑی ہوئی ہے اور ذہب کا لفظ تو مذکر ہے اور یہاں منہا آیا معلوم ہوا مؤنث کو ضمیر فضا کو راجے ہے وہ انگوٹھی یا کمر بند اور تلوار کا زیور منہا کس سے ہو کس سے بنا ہو چاندی سے معلوم ہوا سونے کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے بھائی منہا میں نے بتلایا ہا ضمیر کس کو راجے فضا کو اور اس کا تعلق یاد رکھو یہ خاتم منتقہ اور حلیت السیف تینوں سے ہے کہ یہ جو انگوٹھی اور کمر بند اور تلوار کا زیور کس سے ہو چاندی سے چاندی کی ان میں اجازت ہے سونے کی ان کے اندر اجازت نہیں ہے وہ مسمار ذہب اور مسمار کہتے ہیں کیل بھائی میخ وہ مسمار ذہب اور سونے کی میخ سے زینت حاصل کرنا لسقب فص سقب کہتے ہیں سوراخ کو بھائی سوراخ اور فصن کہتے ہیں نگینے کو فا اور صاد ہے فصن اور یہ مثلث الفا ہے یہ فص کا لفظ کیا ہے مثلث الفا میں نے شاید بتلایا ہو آپ کو کیا معنی مثلث الفا کا کہ اس کے فا میں تینوں حرکتیں عرب سے سنی گئی ہیں فصن 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 تو یہ مثلث الفا ہے مثلث الفا کا یہ معنی نہیں ادھر تو ہے ہی فا یعنی جو پہلا حرف اصلی ہے وہ کچھ بھی ہو چاہے فا ہو با ہو کچھ بھی ہو اس پر وہ تینوں حرکتیں پھر جائز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں وہ مسماری ذہبن اور جائز ہے یہ اسی اللہ کے تحت ہے کہ مگر کہ جائز زینت حاصل نہیں دوبارہ ترجمہ دیکھیں زینت حاصل نہیں کر سکتا بذہب او فضۃ سونے یا چاندی سے الا اب استثناء کر رہے ہیں کیا کیا زینت حاصل کر سکتے ہیں ان سے الا مگر انگوٹھی و منتقت اور کمر بند و حلیت سیف منہا اور تلوار کا زیور کس سے ہو اس حال میں کہ اس چاندی سے بنا ہو و مسمار ذہب اور سونے کی میخ لسقب فص نگینے کے سوراخ کے لیے انگوٹھی میں نگینہ لگایا انگوٹھی کس کی مثلا چاندی کی یاد رکھو چاندی کی انگوٹھی جائز ہے پتھر پیتل لوہا کسی چیز کی انگوٹھی جائز نہیں مرد کے لیے صرف کس کی جائز ہے چاندی کی اور اس چاندی کی انگوٹھی میں وہ نگینہ لگواتا ہے تو یہاں پتھر لگا سکتا ہے ویسے تو پتھر کی انگوٹھی بھی جائز نہیں اس میں اب وہ کوئی نگینے کے طور پر کوئی پتھر لگواتا ہے اور مضبوطی کے لیے اس نگینے میں کوئی سوراخ ہے اس میں چھوٹی سی کوئی سونے کی میخ کے ذریعے اس کو باندھ دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے، تو وہ سونے کی معمولی چھوٹی سی میخ وغیرہ لگا کر نگینے کی مضبوطی کے لیے اس انگوٹھی میں وہ میخ لگاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ لیکن آپ جانتے ہیں وہ بڑی تھوڑی سی مقدار ہوگی بھئی، نگینہ خود ہی چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے اس میں سوراخ ہو وہ اور زیادہ چھوٹا ہوگا، تو تھوڑی سی مقدار ہو گئی. یہ معنی ہے وہ مسمار ذہب اور سونے کی میخ لسقب فص نگینے کے سوراخ کے لیے، اس کی بھی گنجائش ہے. وحل للمرأة كلها اور حلال ہے عورت کے لیے یہ سب، یعنی ریشم بھی حلال اور سونے اور چاندی سے زینت حاصل کرنا بھی حلال. ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر. تختم کا معنی ہے انگوٹھی پہننا. تختم بالحجر، اس نے پتھر کی انگوٹھی پہنی، عربی میں کہتے ہیں تختم بالحجر، اس نے پتھر کی انگوٹھی پہنی، یا کہتے ہیں تختم بالحدید، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی، یا کہتے ہیں تختم بالصفر، اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی. تو یہاں تختم کا معنی ہے انگوٹھی پہننا. ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر، اور انگوٹھی نہیں پہن سکتا پتھر کی اور لوہے کی اور پیتل کی. صفر کہتے ہیں پیتل کو، پیتل یہ ایک دھات ہے اور زرد رنگ کی سرخی مائل، تو یہ پیتل سے، پیتل کے بھی انگوٹھی نہیں بنا سکتا، لوہے کی بھی نہیں، پتھر کی بھی. مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش ہے اور وہ بھی تھوڑی سی مقدار ہے. لوگوں نے بڑی بڑی انگوٹھیاں چاندی کی بنائی ہوتی ہیں، مسئلہ سن لیتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی کی تو جائز ہے تو بڑی سی بنوا لیتے ہیں، نہیں بھائی وہ بڑی تھوڑی سی مقدار ہے. تو کہتے ہیں ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر، اور انگوٹھی نہیں پہن سکتا پتھر کی اور لوہے کی اور پیتل کی. لیکن یجوز ان کان الحلقۃ من الفضۃ والفص من الحجر، لیکن جائز ہے اگر حلقہ وہ چاندی کا ہو اور نگینہ جو ہے من الحجر پتھر سے ہو، نگینہ پتھر کا ہو. بھائی انگوٹھی میں اصل کیا ہے، نگینہ ہے یا وہ حلقہ ہے جو انگلی کے گرد ہے؟ تو یاد رکھیے اصل تو حلقہ ہے، انگوٹھی کا وجود ہی کس سے ہے؟ اس حلقے سے ہے. وہ حلقہ ہے تو انگوٹھی ہے، وہ حلقہ نہیں تو انگوٹھی نہیں. تو لہذا وہ حلقہ چاندی کا ہونا چاہیے، اس پر اگر کوئی پتھر نگینہ لگوا لیتا ہے تو وہ جائز ہے بھائی، یہ معنی ہے. اور جائز ہے اگر حلقہ جو ہے چاندی کا ہو اور نگینہ پتھر سے. وَتَرْكُهُ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ أَحَبُّ، اور چھوڑ دینا انگوٹھی کو، انگوٹھی پہننے کو چھوڑ دینا لغیر الحاکم، حاکم کے علاوہ کے لیے احبو زیادہ پسندیدہ ہے. بھائی حاکم یا قاضی ہے ان کے لیے تو وہ تو انگوٹھی بنوا سکتے ہیں یہ چاندی کی، کیونکہ اس انگوٹھی میں پھر وہ مہر لگوا لیں گے، انہوں نے خطوط لکھنے ہوتے ہیں، احکام جاری کرنے ہوتے ہیں. تو اب کس کے، یہ قاضی کا خط ہے یا نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تو پھر وہ مہر لگاتے ہیں اس کے اوپر. جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف محکموں کی اپنی اپنی مہریں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس محکمے کا خط ہے یا خط نہیں. تو اسی طرح قاضی اور جو حاکم ہے، گورنر ہے، تو ان کو تو مہر کی ضرورت ہے، لہذا یہ تو انگوٹھی بنوا لیں. لیکن عام آدمی کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ بنوائے نہ، جائز تو ہے بنوا بھی لے ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ نہ بنوائے. یہ معنی ہے وَتَرْكُهُ اَي تَرْكُ تَخَتُمِ، انگوٹھی پہننے کو چھوڑ دینا لِغَيْرِ الْحَاكِمِ اَحَبُّ، غیر حاکم کے لیے یعنی عام لوگوں کے لیے احبو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اَي تَرْكُ تَخَتُمِ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِ اَحَبُّ، یعنی انگوٹھی پہننے کو چھوڑ دینا سلطان اور قاضی کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے احبو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. لِكَوْنِهِ زِينَةً، اس لیے کیونکہ انگوٹھی تو کیا ہے، زینت ہے، زینت ہے، لہذا پسندیدہ یہ ہے کہ مرد اسے اپنے آپ کو بچائے. والسلطان والقاضی يحتاج الى الختم، اور بادشاہ اور قاضی جو ہے وہ تو محتاج ہوتے ہیں مہر کے، کیونکہ انہوں نے احکام جاری کرنے ہوتے ہیں، مہر لگانی ہوتی ہے. ولا يشد سنه بذهب، اور نہ باندھے نہ باندھے اپنے دانت کو, سن نون کہتے ہیں دانت کو, اور نہ باندھے اپنے دانت کو بھی ذہبن, کس سے؟ سونے سے, بل بھی فضتن, بلکہ چاندی سے باندھے. بھئی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا دانت ہلنے لگتا ہے تو قدیم زمانے میں کیا کرتے تھے, اس کو کسی تار سے, سونے یا چاندی کی تار سے باندھ دیتے تھے, یا بعض اس پورے دانت پر سونے یا چاندی کا خول چڑھا لیتے ہیں. آپ نے بھی کسی کو دیکھا ہوگا. تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں چاندی کو تو استعمال کر سکتا ہے, سونے کو اس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کو بھی استعمال کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولا یشد سنہ بذہب, اور نہ باندھے اپنے دانت کو سونے کے ساتھ, بل بفضت, بلکہ چاندی کے ساتھ باندھے. ہذا عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ, یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک. وکریہ الباس الصبی ذہبا او حریرا, اور مکروہ ہے پہنانا بچے کو ذہبا سونا, او حریرا یا ریشم. بچے کو, چھوٹا بچہ ہے, اور اس کو سونا یا چاندی پہنانا مکروہ ہے. جو پہنانے والے ہیں وہ مجرم ہیں, ان کا عند اللہ مؤاخذہ ہوگا, ان کو گناہ ہوگا. اور یاد رکھو صبی ذکر کیا, صبی مذکر بچہ, مذکر. اگر بچی ہو اس کے لیے لفظ ہوگا صبیتن, اس کے ساتھ گولتا آئے گی. اور متن میں صبی مذکر بچے کا ذکر ہو رہا ہے, بچی کا نہیں. بچی عورت ہے, عورت کے لیے جیسے ریشم پہننا جائز تو بچی کو پہنانا بھی جائز, عورت کے لیے زیور پہننا جائز تو بچی کے لیے کو بھی زیور پہنانا جائز. لیکن مرد کے لیے زیور پہننا اور ریشم پہننا جائز نہیں, تو جو مذکر بچہ ہے, چھوٹا بچہ, اس کو بھی زیور یا ریشم پہنانا جائز نہیں ہے. یہ معنی ہے وکوریہ الباس الصبی, اور مکروہ ہے, الباس کا معنی پہنانا, دوسرے کو کچھ پہنانا, اور مکروہ ہے الباس الصبی, بچے کو پہنانا, ذہبا او حریرا, سونا یا ریشم. کما انا, انا نہیں بھائی, انا ہونا چاہیے, کما انا شرب الخمر حرام, جیسے شراب کا پینا حرام ہے, فَكَذَا اِشْرَابُهَا حَرَامٌ, تو اسی طرح شراب کا پلانا بھی حرام ہے. بھائی ٹھیک ہے, مرد تو وہ تو مکلف ہے, تو لہذا اس کے لیے تو ٹھیک ہے, ریشم بھی حرام اور سونا بھی حرام. بچہ تو چھوٹا ہے. کہتے ہیں بھائی یہاں بچے کی مواخذے کی بات نہیں ہو رہی, پہنانے والے کی بات ہو رہی ہے. جیسے شراب کو دیکھ لو, شراب حرام, شراب کا پینا حرام, تو پلانا بھی حرام. کسی دوسرے کو پلانا بھی حرام ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح, جب ریشم اور سونے کا استعمال مرد کے لیے مکروہ ہے تو بچے کو استعمال کروانا بھی مکروہ ہوگا. لا خرقۃ لوضوء او مخاط, خرقہ کہتے ہیں کپڑے کا ٹکڑا. بھائی لوگ ہاتھوں میں بھائی رومال وغیرہ استعمال کرتے ہیں, چھوٹا کپڑا پسینہ پوچھنے کے لیے, یا وضو کو پانی خشک کرنے کے لیے, یا ناک صاف کرنے کے لیے, تو کیا وہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ قدیم زمانے میں ہو سکتا ہے یہ متکبرین کا طریقہ ہو. کس کا طریقہ ہو؟ متکبر لوگ اس طرح کرتے ہوں, تو کہتے ہیں اگر یہ ویسے کرتا ہے تکبر کی نیت سے تو پھر جائز نہیں ہے, اور اگر ضرورت کی بنا پر ایسا رومال رکھتا ہے تو پھر وہ جائز ہے. بھائی تو خرقہ کہتے ہیں کپڑے کا چھوٹا ٹکڑا, مراد وہ رومال یا تو چھوٹا تولیہ وغیرہ ہے. لی وضو ان, ایک ہے وضو واو کے ضمہ کے ساتھ, اور ایک ہے وضو واو کے فتحہ کے ساتھ, دونوں میں فرق ہے. یاد رکھو وضو واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے وضو کرنا, یہ مصدر ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے وضو کرنا. اور ایک ہے وضو واو کے فتحہ کے ساتھ, یہ وضو کے پانی کو کہتے ہیں. وضو کا جو پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. اور وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کرنا, یہ مصدر ہے. تو یہاں وضو پڑھنا, وضو واو کے فتحہ کے ساتھ. او مخات, مخات کہتے ہیں ناک سے جو ریزش نکلے, جس کو رینٹ کہتے ہیں, ناک سے جو گندگی نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاتن, مخاتن. تو کہتے ہیں لا خرقۃ لوضوء او مخاتن, اور مکروہ نہیں ہے وہ کپڑا جو وضو کے پانی کے لیے ہو او مخاطن یا ناک کی صفحہ کو صاف کرنے کے لیے ہو. وضو کے پانی کے لیے بھائی وضو کیا آز ہاتھ اور چہرہ گیلا ہے تو وہ تولیے سے اس کو کیا کر لیتا ہے خشک کر لیتا ہے کپڑا رکھا ہوا ہے تو یہ جائز ہے مکروہ نہیں. آگے دیکھیے کہتے ہیں عند البعض یکرہ ذالک بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی مکروہ ہے لانہ نوع تجبرین کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. یہ بھی کیا ہے قسم کا معلوم ہوا یہ قدیم زمانے میں متکبرین کا طریقہ ہوگا. آج کل تو یہ بظاہر میرا خیال متکبرین کا طریقہ نہیں لیکن پھر بھی نیت کو دیکھا جائے گا اور ضرورت کو دیکھا جائے گا. اگر کس نے تکبر کی نیت سے اور دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے صرف تو پھر یہ جائز نہیں یہ مکروہ ہوگا اور اگر ضرورت ہے اس کو تو پھر مکروہ نہیں ہے جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں عند البعض یکرہ ذالک بعض کے نزدیک یہ مکروہ ہے لانہ نوع تجبر تجبر کا معنی تکبر اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. لیکن صحیح لیکن صحیح یہ ہے انہا اذا کانت للحاجت لا تکرہ کہ اگر یہ ضرورت کے لیے ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے وان کانت للتکبر تکرہ اور اگر یہ کس کے لیے ہو تکبر کے لیے ہو تو یہ مکروہ ہے. ولرتم اور اسی طرح رتم بھی مکروہ نہیں ہے رتم بھی مکروہ نہیں ہے. بھئی رتم کسے کہتے ہیں رتم رتم تا ساکن ہے ولرتم اور رتم بھی مکروہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہول خیت الذی یعقد علی الاصبع اصبع یا اصبع دونوں طرح کئی لغتیں اس میں یہ وہ دھاگا ہے خیت دھاگے کو کہتے ہیں والخیت الذی یعقد علی الاصبع یہ وہ دھاگا ہے جس کو باندھا جاتا ہے انگلی پر لتذکر شیئی کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے. بھئی بعض چیز لوگوں کو بات بھول جاتی ہے مثلا کوئی شخص جانے لگا سفر پر اب آپ اس کو کہتے ہیں آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں وہاں میرے لیے بھی ایک چیز آپ نے لانی ہے تو اب ہو سکتا ہے اس کو وہ بات بھول نہ جائے تو بعض لوگ پھر کیا کرتے تھے انگلی پر دھاگا باندھ لیتے تھے. اب دیکھو ہلکا سا دھاگا باندھا ہوا ہے کسی کام میں بھی رکاوٹ نہیں وضو میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ اس کو یاد کرواتا رہے گا کہ کسی نے آپ کو ایک کام کہا ہوا ہے فلاں چیز منگوائی ہے اس کو رتم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں رتم. تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. تو کہتے ہیں ولا رتم اور رتم بھی مکروہ نہیں ہے. هو الخيط الذي يعقد على الاصبع لتذكر شيء وہ دھاگا ہے جس کو باندھا جائے انگلی پر چیز کو کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے فعقده لا يكره تو اس کا باندھنا مکروہ نہیں ہے لانه ليس بعبث اس لیے کیونکہ یہ عبث نہیں بیکار نہیں بیکار کام سے تو شریعت نے منع کیا ہے لا یعنی کام سے لان فيه غرضا صحيحا اس لیے کیونکہ اس میں ایک صحیح غرض صحیح مقصد ہے وہ التذکر اور وہ یاد رکھنا ہے یاد کرنا ہے. بھائی مصنف نے یہ کیوں ذکر کیا کہ دھاگا باندھنا مکروہ نہیں ہے یہ تو سب کو پتا ہے لوگ کس لیے باندھتے ہیں کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے. کہتے ہیں بھائی بعض لوگ مختلف دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں عبث. بھائی جیسے آج کل بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی نے پاؤں میں کوئی کالے دھاگے باندھے ہوتے ہیں کسی نے ہاتھ میں مختلف قسم کے رنگ برنگے دھاگے باندھے ہوتے ہیں بعضوں نے ہاتھ میں کڑے پہنے ہوتے ہیں یا بعضوں نے پاؤں میں کڑے پہنے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مختلف قسم کے عبث دھاگے جس پر باندھتے ہیں یا اسی طرح زنجیریں یہ کڑے وغیرہ باندھتے ہیں تو یہ سب عبث ہیں یہ سب مکروہ ہیں. تو رتم تو کیا رتم بھی مکروہ ہے یا نہیں تو ماتن نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں رتم عبث اور بیکار نہیں وہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے وہ مکروہ نہیں وہ جائز ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو کہتے ہیں انما ذکر ھذا ماتن نے اس کو ذکر کیا لان من عادت بعض الناس اس لیے کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شد الخیوط علی بعض الاعضاء کہ وہ دھاگے باندھتے ہیں بعض اعضاء پر وکذا السلاسل وغیرہا اور اسی طرح زنجیریں وغیرہ بھی زنجیریں اور کڑے وغیرہ بھی باندھتے ہیں وذلک مکروہ اور یہ مکروہ ہے لانه محض عبث یہ کیا ہے محض عبس بیکار لا یعنی کام ہے. فقال تو اس لیے ماتن نے فرمایا ان الرتم لیس من ھذا القبیل کہ رتم وہ اس قبیل سے نہیں ہے وہ مقصد کے لیے ہے لہذا وہ مکروہ نہیں وہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی ھذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.